أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود پڑھیے محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد شب شہادت حضرت امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و شب رحلت غمناک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بہت ہی عظیم شب، مصائب کی شب تمام جہان اسلام کے لیے و ملت اسلام کے لیے، وہ شب جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ سایہ زمین سے اٹھ گیا کہ قیامت تک کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکے گی. اس ہجران و فراق اور غم کا احساس اسی کو ہوتا ہے جسے مقام رسالت سے آشنائی ہو اور آگاہی ہو. دو ہستیاں پورے مدینے میں تھیں جن کو یہ احساس تھا 28 صفر 11 ہجری کو کہ خدا کی کون سی آیت زمین سے اٹھ گئی ہے. ایک ہستی جناب امیر المومنین وہ دوسری ہستی جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ. باقی لوگ بھی البتہ سوگوار تھے، غمناک تھے، غمگین تھے، لیکن ہر ایک کو اپنی معرفت کی حد تک یہ اندازہ تھا کہ ہم کس ہستی سے محروم ہوئے ہیں. لہذا یہ اہم باب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت عظمیٰ پر وہ حالت جو امیر المومنین علیہ السلام کی تھی اور جناب سیدہ کی، وہ توصیف سے باہر ہے. اور یہی شب آج ہمیں ایک اور غمناک زمان کی بھی یاد دلاتی ہے. مدینہ ہی کے اندر سبط اکبر حضرت امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امام مظلوم و مظلوم ترین امام، اگرچہ ائمہ تمام مظلوم واقع ہوئے ہیں، لیکن اگر مظلومیت کے مراتب و درجے ذہن میں رکھے جائیں تو مظلومیت کا وہ درجہ جو امام مجتبیٰ کا ہے شاید ہی کسی اور معصوم کا ہو. بہت مظلوم امام، اور وہ امام جو زندگی میں بھی مظلومانہ زندگی بسر کی، شہادت بھی مظلومانہ و بعد از شہادت بھی مظلوم امام، و ایک پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک مظلوم امام. شخصیت حضرت امام مصطفیٰ علیہ السلام ایک مجلس کی حد سے بہت وسیع ہے، اور وہ بھی ایک مجھ جیسے طالب علم کے لیے مقدور نہیں ہے کہ کچھ پیش کیا جا سکے۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے جو وصف ذکر کیا ہے امام سبط اکبر کی بارگاہ میں، وہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ کریم اہل البیت تھے، سجیتہ الکرم، کرم سجیہ و سیرت امام مصطفیٰ علیہ السلام تھی۔ اگرچہ ہر معصوم کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، خوشگوار و ناگوار، اور کچھ ناگوار واقعات ایسے ہیں جو شناخت بن گئے ہیں ہر معصوم کی، یعنی جو ہی کسی ہستی کا ہمارے ذہن میں نام آتا ہے ساتھ ہی وہ ناگوار و تلخ حادثہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء کو ذہن میں لائیں اور کربلا ذہن میں نہ آئے، ہم جناب سید ساجدین کو ذہن میں لائیں اور شام ذہن میں نہ آئے، اور اسی طرح جناب امام جو کچھ امام کے ساتھ ہوا وہ ذہن میں نہ آئے۔ سب سے جو تلخ ترین حادثہ جو خود امام فرماتے ہیں، جس نے امام کو بہت تکلیف پہنچائی، وہ وہی صلح تھی جو امام نے انجام دی، وہ اس صلح کا دکھ امام کو اتنا ہی تھا اتنا کربلا کی جنگ کا دکھ امام کو تھا، اور وہی ظلم اس صلح کے تناظر میں بھی ہوا جو کربلا میں ہوا۔ فوراً ہمارے ذہن میں صلح امام آ جاتی ہے۔ آتے ہیں اور کم و بیش کچھ موضوعات ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، اور چونکہ ہم نے فقط اپنی معرفت کو مجالس کے ذریعے سے ہی حاصل کرتے ہیں، ذرائع بھی ہیں لیکن ہم ان سے استفادہ اور وقت نہیں نکالتے، فرصت نہیں دیتے یا اہمیت نہیں دیتے، جو بھی کہیں آپ، صرف مجالس سے ہی توقع ہوتی ہے۔ تو مجالس کا اس لحاظ سے ایک اہم فریضہ بانیان مجالس، شرکاء مجالس و خطیبان ذاکرین مجالس کا، کہ اب جب کہ مومنین نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے مجالس سے ہی حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور استفادہ نہیں کرنا، تو پھر مجالس کو اس حد تک لے جائیں ہمیں کہ مجالس کتاب خانے کا کام بھی کریں، مجالس کتاب کا کام بھی کریں، مجالس مطالعے کا کام بھی کریں، مجالس کمیاں پوری کریں جنہیں مومنین جن میدانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور انجام نہیں دیتے۔ ہر معرفت پھر یہاں ہونی چاہیے، ہر پہلو معصومین کا بیان ہونا چاہیے، وہ خصوصاً جو مناسبتیں آتی ہیں۔ قلیل فرصت ہے ہمارے پاس، میں اسی قلیل سی فرصت میں وہ وسیع موضوع نہیں چھیڑتا امام علیہ السلام کے حوالے سے، ایک پہلو فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ اس مجلس کو ہم ذکر امام مصطفیٰ سے متبرک و متیمن کر سکیں۔ جیسے عرض کیا کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کا تعارف ہی اسی عنوان سے کرایا جاتا ہے، کریم اہل البیت، کریم اہل بیت ہیں یہ ہستی و یہ بزرگوار۔ کریم ہم سنتے ہیں، کرم کا معنی سنتے ہیں، لیکن اردو کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے فوراً، وہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کریم و کرم، ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر آئی ہوگی، وہی جو پہلے سے ہم نے سن رکھی ہے یا جتنی آگاہی ہے ہماری اس موضوع کے بارے میں۔ لیکن کرم قرآن مجید میں بھی ہے، روایات میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور خصوصاً عربی تہذیب کے اندر کریم کا لفظ ایسا ہے جس کے متبادل کوئی اور صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے بھی ایک اسم کریم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں ایک اسم شریف کریم ہے، رسول اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک لفظ کریم ہے، قرآن کے اسماء میں سے بھی ایک لفظ کریم ہے اسماء میں سے، اور معصومین میں سے بھی، اور خصوصیت کے ساتھ جناب سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں کہ کریم اہل بیت ہیں، اہل بیت کریم خاندان ہیں، اور امام مجتبی کریم خاندان کے بھی کریم ہیں۔ تمام زمین پر، تمام عالم انسانیت میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی کریم خاندان خدا نے نہیں بنایا، کوئی پہنچ نہیں سکے اس مقام تک۔ حضرت عبد المطلب جد اعلی امام علیہ السلام کے و اہل بیت کے، چونکہ اسلام سے پہلے ہی ان کی زندگی بیشتر گزری تھی، اگرچہ رسول اللہ کی زیارت کی جناب عبد المطلب نے، لیکن بہت جلد ہی رسول اللہ کے سر سے وہ سایہ اٹھ گیا، مہربان و شفیق سایہ، اور سایہ پناہ میں حضرت ابو طالب میں آ گئے۔ جب رسول اللہ، عبد المطلب قریش کے کریم سمجھے جاتے تھے، کریم قریش کہا جاتا تھا جناب عبد المطلب کو، اور کریم عربی زبان میں وہ صفت ہے جس کے متبادل کوئی اور صفت نہیں ہے۔ جب عرب کسی کو بہت زیادہ سراہنا چاہیں، مبالغے کی حد تک کسی کی تعریف کرنا چاہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ کریم ہے یہ انسان، اور وہ جس کو کہیں یہ کریموں کا بھی کریم ہے، یعنی توصیف سے باہر لے گئے ہیں۔ ایک عرب بہتر سمجھتا ہے کہ کریم کی صفت کیا ہوتی ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، وہ کرم کا معنی نہیں ہے یہاں پر موجود۔ ہمارے ہاں دوسری صفات، دوسرے آر ماحول کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اہم سمجھی جاتی ہے، بنیادی سمجھی جاتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بس جس طرح ہم اگر کسی کی تعریف کرنا چاہیں، حتیٰ معصومین کی، تو ہم ان کو جو لفظ بہت محترمانہ لفظ ہے ہمارے پاس، وہ شاہ کہہ دیتے ہیں، آئمہ کی اولاد کو شہزادہ کہہ دیتے ہیں، شہزادیاں اور شہزادے، چونکہ شاہ ہندی تہذیب کے اندر شہنشاہ بہت بڑی چیز ہے، شاہ سب سے بڑا مقام ہے، وہ شاہ کی اولاد ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لہذا جب ہم معصومین کو بھی نوازتے ہیں کسی لقب سے، تو کہتے ہیں شاہ ہیں، اور آئمہ کی اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں شاہ شہزادے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہذیب میں سب سے عالی مقام شہنشاہیت اور شاہیت ہے، اور سب سے عالی درجہ شاہ کی اولاد ہونا ہے۔ لیکن ہر تہذیب میں ایسے نہیں ہے، فقط ہماری تہذیب میں ایسے ہے، بہت ساری جگہ ایسے ہیں جہاں پر شاہ کہنا کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ نہ صرف تعریف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے وہ تو تردید ہو یا توہین سمجھا جائے کسی کو شاہ کہنا۔ بلکہ ہوا ایران میں انقلاب کے بعد، جس کو شاہ کہو وہ بہت آتا، ایک شہر ہے ایران کے اندر کرمانشاہ، عراق کے بارڈر پر کربلا سے بہت نزدیک ہے، اس کا نام ہی بدل دیا انہوں نے، اس کا نام ہی بدل دیا، جو کہ اس کے نام شاہ آتا تھا، لہذا شاہ ہٹا دیا انہوں نے، کہ پھر بعد میں البتہ دوبارہ انہوں نے رکھا کہ چونکہ تاریخی نام ہے تو بحال کر دیا، لیکن اوائل ان کا وجہ سے جو شاہ کے نام سے لوگوں کو ہو گیا کرمانشاہ کا نام مدت تک خاوران تھا، پھر خاوران بدل کے انہوں نے دوبارہ اب پھر کرمانشاہ رائج ہو گیا۔ غرض یہ کہ ایک تہذیب کے اندر ایک لفظ بڑا احترام کا سمجھا جاتا ہے، دوسری تہذیب کے اندر اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں پنجابی کلچر کے اندر، اگر کسی کو کہہ دیں مثلا چودھری صاحب تو بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، لیکن آپ دوسرے کسی کلچر میں جائیں تو وہاں اس کو بے شک کہہ دیں چودھری صاحب، وہ کوئی اعزاز نہیں سمجھتا اپنے لیے، جب تک اس کو اس کے مثلا آپ بلوچستان کے علاقے میں کسی بہت بڑی شخصیت کو چودھری صاحب کہیں کوئی اعزاز نہیں ہے، جب تک اس کو نواب صاحب نہ کہیں یا نواب زادہ نہ کہیں، جب نواب کہیں گے نواب زادہ کہیں گے کہ وہ سمجھے گا آپ اس کو کوئی بڑا انسان کہہ رہے ہیں۔ ہر کلچر کے اندر ایسا ہی ہے، آپ سندھ کے اندر مثلا چلے جائیں، وہاں پر عموماً ہم نے دیکھا ہے پنجابی زبان میں پنجابی کلچر میں سائیں اس مجذوب آدمی کو کہتے ہیں، یہ سائیں ٹائپ آدمی ہے جس کا زیادہ دماغی توازن ٹھیک نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ سائیں ہیں، لیکن سندھ میں جائیں تو سائیں بہت بڑا اعزاز ہے، اگر آپ کو اس کسی سندھی نے کہہ دیا سائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے آپ کو کہہ دیا شاہ صاحب، جیسے آپ نے اس کو بہت بڑا اعزاز دے دیا۔ سائیں ہر ایک کو نہیں کہتے، بہت بڑا اعزاز ہے وہاں کسی کو اگر وہ سائیں کہہ دیں۔ یہ سرائکی کلچر میں پنجابی کلچر میں فرق ہے اس طرح سے۔ یہ جو الفاظ ہیں عظمت کے، سراہنے کے اور اظہار عقیدت کے جو الفاظ ہیں، یہ اس کلچر کی یا تہذیب کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اس تہذیب والے کن چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں، کس تہذیب کس چیز کو وہ اہم سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ جو شاہی کو و شہنشاہیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مقام سے زیادہ مرغوب اور کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ یا مثلا تک گفتگو بھی کہ دیکھیں، ہر وہ آدمی جو کسی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گفتگو سے یا اس زبان سے زیادہ متاثر ہے، اس کی شخصیت پر اس زبان کا زیادہ اثر ہے۔ عربی زبان کے اندر، اسلام سے پہلے بھی ایک زبان تھی عربی زبان، اسلام کے بعد بھی عربی زبان ہے، لیکن پہلے کی اور بعد کی عربی زبان میں بہت فرق پڑا۔ فرق یہ پڑا کہ پہلے کی جو عربی زبان تھی وہ عربی کلچر کے مطابق تھی، لیکن اسلام کے بعد جو عربی زبان رائج ہوئی وہ درحقیقت قرآنی مفاہیم کی ترجمان بن گئی۔ وہ عربی زبان پہلے تہذیب کی ترجمان تھی، اب دین کی ترجمان ہے، قرآن کی ترجمان ہے یہ زبان۔ لہذا اگر ایک لفظ عربی زبان میں اب استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوتا ہے یا قرآنی تناظر میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کی تہذیب نہیں بلکہ درحقیقت اس کے اندر ابھی دین کی بنیاد آ گئی ہے، دین آ گیا ہے اس کے اندر اور معرفت دینی اس کے اندر بھر دی گئی ہے۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت اس لفظ کو چنا، قرآن میں استعمال کیا، یعنی اللہ کے نزدیک یہ مطلب اہمیت رکھتا ہے اور رسول اللہ کے نزدیک یہ مطلب اہمیت رکھتا ہے۔ ہر ایک اپنے تئیں سراہتا ہے، مثلا ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، جس کو جو چیز شان لگتی ہے تو وہ ذکر کر دیتا ہے، چونکہ اس کی نظروں میں یہ بڑی شان، اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے شان۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جائے با عزت مہمان، تو آپ چاہتے ہیں اس کی شان بڑھائیں، اس کی عزت توقیر کریں، تو گھر میں وہ جگہ جو آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ عزت مندانہ آبرو مندانہ، وہاں بٹھاتے ہیں لا کر ان کو کہ یہاں پر آپ بیٹھیں گے، یہ آپ کے لیے زیادہ آبرو مندانہ جگہ ہے۔ اب فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے گاؤں میں، ایک بڑی شخصیت گاؤں میں کسی کے گھر میں جاتے ہیں، پرانے گاؤں، آج کل کے گاؤں میں اور شہروں میں زیادہ فرق نہیں رہا، گاؤں میں تقریباً شہری کلچر آ گیا ہے، لیکن پرانی طرز کے جو گاؤں تھے جن میں گاؤں کی تہذیب تھی، دیہاتی تہذیب تھی، وہاں سب سے بڑا اعزاز تھا چارپائی پہ بٹھانا۔ چارپائی پہ جس کو بٹھاتے تھے تو اس کا مطلب ہے اس کو بہت عزت دے رہے ہیں، لیکن جب آپ شہر میں کسی کے گھر میں ہیں تو صوفے پہ بٹھانا زیادہ عزت ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ہے بعض جگہ پر, جوانی کی بات ہے یا کہیں نوجوانی کی, ایک عالم دین کے ساتھ ہمارا جانا ہوا ایک اسی طرح کے علاقے میں جہاں سادات بھی آباد تھے, لیکن وہ سادات وہاں کے بڑے سادات تھے, وڈیرے یعنی جن کو کہا جاتا ہے, لینڈ لارڈ سادات, مالک اس سارے علاقے کے. تو مولانا صاحب, میں طالب علم تھا, وہ عالم دین تھے اس علاقے کے, تو جا رہے تھے ساتھ, ہمیں بھی لیا کہ آپ بھی چلو وہاں دیکھتے ہیں ملتے ہیں. گئے وہاں تو ان کا جو مہمان خانہ تھا اس کی سجاوٹ جو دیکھی میں نے بنا ہوا, تو اس میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر چادر تھی, گو تکیا لگا ہوا تھا, دونوں طرف سرہانے رکھے ہوئے تھے, ساتھ اس کے دونوں طرف کرسیاں تھیں, وہ جو پرانے طرز کی کرسیاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ آگے نا کرسیاں تھیں, اس کے بعد آگے پیڑے تھے, اس کے ساتھ کرسیوں کے بعد آگے پیڑے تھے, پیڑوں کے سائز تھے, کچھ کرسیوں کے سائز کے پیڑے تھے, کچھ کرسیوں سے ذرا نیچے کے تھے, اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ خالی تھی وہاں. چونکہ مولانا صاحب محترم تھے اور ان کے ملاقات کے لیے وہ مہمان خانہ تیار کیا انہوں نے, وہ تو سر ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا تھا, لیکن اس دن مولانا صاحب کو جانا تھا وہاں. وہ اس تہذیب سے آشنا تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا, نہ انہوں نے رہنمائی کی کہ یہاں کیا ماحول ہے اور کس طرح بیٹھنا ہوتا ہے, ادب کیا ہے بیٹھنے کا. باہر کیف وہ مولانا صاحب گئے, جا کر کرسی پہ بیٹھ گئے, جو بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی وہیں ہمیں لگا کہ مناسب ہے ان کے لیے, تو ان کے قریب چارپائی تھی جو کرسی, تو چارپائی پر بیٹھ گئے ان کے پاس. پھر ایک ایک کر کے لوگ اسی طرح ترتیب سے بیٹھتے گئے, کچھ لوگ پیڑوں پہ بیٹھ گئے, کچھ چھوٹے پیڑوں پہ بیٹھ گئے, کچھ وہ خالی جگہ جو زمین پہ تھی وہاں بیٹھ گئے, کچھ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے اور کچھ اس طرح. تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے گور کے دیکھ رہے تھے کہ یہ مثلاً آدمی چارپائی پہ کیوں بیٹھ گیا ہے ادھر آ کے, اور میں بار بار دیکھوں کہ کیا چیز ہے جس وجہ سے یہ سب گر رہے ہیں کہ ایسے جیسے ناگوار نگاہوں سے. باہر کے بتایا بھی کسی نے نہیں, وہاں بھی بیٹھے رہے. پھر بزرگ جن کے گھر میں گئے تھے, شاہ صاحب تشریف لائے, آئے تو وہ سیدھے آ کے چارپائی پر بیٹھ گئے. بعد میں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جو چارپائی پر بیٹھ کے جا کر, کہ یہاں پر اس ماحول کے اندر چارپائی پہ صرف بزرگ شاہ صاحب بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. میں نے کہا بھی پہلے بتانا تھا, بے ادبی کر کے بعد میں بتا رہے ہیں, اب کفارہ بتائیں اس کا کیا ہے. پہلے بتانا تھا. وہاں سے اندازہ ہوا کہ وہ سیٹیں جتنی تھیں وہ شان کے مطابق لگی ہوئی تھیں, یعنی یہاں اس مہمان خانے میں آنے والے مختلف شان کے مالک ہوتے ہیں, کچھ کرسیوں کے قابل ہوتے ہیں, کچھ کرسیوں کے قابل نہیں ہوتے, پیڑوں کے قابل ہوتے ہیں, کچھ بڑے پیڑوں کے قابل ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے پیڑوں کے قابل ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ پیڑے کے بھی قابل نہیں ہوتے, وہ زمین کے قابل ہوتے ہیں, اور شاید کچھ تو زیر زمین کے قابل ہوتے ہیں, زمین کے بھی قابل نہیں. یہ منظر جو آنکھوں سے دیکھا, عرض کیا جوانی نوجوانی میں, ابھی تک یاد ہے ہمیں. خوب شان وہاں ہے کہ چارپائی پہ بزرگ ہستی چارپائی پہ بیٹھے, لیکن اگر شہر میں آ جائیں اور کسی کو چارپائی پہ بٹھائیں تو وہ شاید اتنی عزت محسوس نہ کرے. یہی چارپائی جب وہاں جاتی ہے تو عزت ہے گاؤں میں, یہی چارپائی ایک شہر میں آئے تو شاید محسوس کریں کہ ان کے پاس صوفہ نہیں تھا, کرسی نہیں تھی کہ مجھے انہوں نے چارپائی پہ بٹھا دیا. ہر آدمی ہر ماحول کے اندر شان بڑھانے کے لیے کچھ معیارات ہیں, کسی کو تعظیم دینے کے لیے, کسی کو عزت دینے کے لیے, کسی کی فضیلت کے لیے ان کے ہاں معیارات ہیں. ہم جب معصومین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم معصومین کی بارگاہ میں تعظیم کریں, احترام کریں, کس طرح سے کرتے ہیں, وہی جو اپنے کلچرل معیارات ہیں ہم انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہم اگر ان کی خدمت پہ پیش کریں تو ان کی شان ہے, ان کی تعظیم ہے, اس سے ان کی تعظیم بڑھ جائے گی. ممکن ہے ہم اپنے کلچر اپنی تہذیب کے مطابق یہ شان پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں قرآن کو، دین کو، تو وہی چیز جو ہم شان پیش کر رہے ہیں وہ شان شمار نہ ہوتی ہو، وہ نہ شان بنتی ہو، وہ نہ صرف شان نہ بنتی ہو بلکہ خلاف شان ہو، دون شان ہو، اس سے نہ صرف عزت نہیں بڑھتی بلکہ شاید اس میں اس لیے وہ الفاظ جو ان ہستیوں کے بارے میں دین نے استعمال کیے، روایات میں آئے، زیارت ناموں میں آئے، وہ بہترین شان ہے، چونکہ جن ہستیوں سے ادا ہوئے ہیں انہیں معرفت ہے۔ مثلا آج ہم نعت لکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، جس کی ہستی کے بارے میں نعت کہہ رہے ہیں وہ تو بہت عظیم الشان ہے، وہ تو علم لدنی کے مالک ہیں، خاتم الرسل ہیں، لیکن جو نعت لکھ رہا ہے یہ تو خاتم الرسل، یہ اس کے پاس تو وحی کا علم، اس کے پاس تو لدنی علم نہیں ہے، اس کے پاس تو معیارات الہی نہیں ہے، یہ جس ماحول سے تعلق رکھتا ہے وہاں جو لفظ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اسی کو چن کے رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ممکن ہے تیرے گاؤں میں، تیرے علاقے میں، تیرے محلے میں، تیرے شہر میں یہ لفظ اس ماحول کے اندر تعظیم سمجھا جاتا ہو، لیکن یہی لفظ ممکن ہے رسالت بارگاہ یا رسالت میں تعظیم ہم پہلے دین کی تہذیب کو سیکھ لیں، پھر اس کے اندر دیکھیں کہ تعظیم قرآن نے کس طرح سے عطا کی اور کس طرح دین نے عظمت و تعظیم ان ہستیوں کی، رسول کی و انبیاء و معصومین کی بیان کی۔ قرآنی تہذیب میں کریم و کرم سب سے عالی ترین صفت ہے جو کسی انسان کے لیے ذکر کی جاتی ہے، جس کے اندر بہت ساری صفات آ جاتی ہیں، بہت ساری صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ کرم، ہمارے نزدیک کرم کا اگر کوئی معنی پتہ بھی ہو کسی کو، برفرض اگر معلوم ہو، تو بخشش کو کہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بہت ہی اہل کرم ہے، اہل کرم یعنی بخشش والا انسان ہے۔ خوب ایسا ہی ہے، کرم کے معنی میں بخشش بھی ہے، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کسی مستحق کو دے دیں، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے انجام دے دیں، بخشش ہے کرم کے معنی میں۔ کہ بہت سارے شعرا نے ہمارے یہ لفظ استعمال کیا ہے ہمارے لٹریچر میں، نثر میں، نظم میں، خطیب ذاکر ممبروں پر، گفتگو میں، کالم میں، اخباروں میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے، جی فلاں صاحب بڑے صاحب کرم انسان ہیں، یا وہ ایک شعر مرزا غالب نے بھی لکھا ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ غالب کہہ رہے تھے کہ میں فقیر نہیں ہوں، بیس فقیروں والا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اہل کرم کے کرم کا تماشا دیکھیں کہ اہل کرم کیسے ہوتے ہیں، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، یعنی جو بخشنے والے ہیں ان کا تماشا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نظارہ کرتے ہیں ہم ان کا۔ اردو زبان میں یا ہمارے ماحول کے اندر کرم بخشش کے معنی کو اٹھائے ہوئے ہیں فقط، لیکن قرآنی تہذیب میں، دینی تہذیب میں، آئمہ معصومین کی تہذیب کے اندر، جس میں عرض کیا کہ جناب عبد المطلب کریم قریش کہلاتے تھے، اور جس میں حضرت امام مجتبیٰ کریم اہل بیت کہلاتے ہیں، اور جس کے معنی میں اسماء حسنہ میں سے لفظ کریم ہے، اسم شریف کریم ہے، یا رسول اللہ کے اسماء میں سے رسول کریم ہے، یا قرآن مجید کے اسماء میں سے کریم کا لفظ ہے، اور بہت ساری اور چیزوں میں، رمضان کے بارے میں روایات کے اندر کہ رمضان کریم ہے، یہ مہینہ کریم مہینہ ہے انسان کے لیے۔ کرم کے اندر جو سب سے بنیادی معنی آتا ہے وہ ہے شخصیت کی برتری, شخصیتی برتری. ہماری جن ماحول کے اندر اگر دیکھیں, کسی کو مالی برتری حاصل ہے, کسی کو سیاسی برتری حاصل ہے, کسی کو کسی اور حوالے سے علمی برتری حاصل ہے دوسروں کے اوپر ہے. لوگ کچھ کمتر ہیں, کچھ برتر ہیں. کس والے سے برتر ہیں؟ یعنی ایک کے پیسے برتر ہیں, ایک کا رینک عہدہ برتر ہے, ایک کے پاس زمین زیادہ ہے, ایک کے پاس وسائل زندگی زیادہ ہے, کسی کا مثلاً اور کوئی چیز دوسرے سے بڑھ کر ہے. ان بنیادوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر انسانوں کو برتری حاصل ہے. لیکن جس کو عرب کریم کہتے ہیں, اس کریم کے اندر پہلی صفت, بخشش سے بھی پہلی صفت شخصیتی برتری ہے. عرب ہر ایک کو کریم نہیں کہتے, اور اس کے بارے مقابلے میں لئیم, کریم کے مقابلے میں ہے لئیم. سجدے کی جو دعائیں ہیں, ہمیں مستحب دعائیں, سجدہ البتہ کریں تو پھر دعا شروع ہوتی ہے نا, سجدہ ہی نہ کریں تو دعا تک نوبت ہی نہیں آتی. سجدہ کریں تو نماز کے اندر مستحب ہے کہ آپ واجب نماز کے آخری سجدے میں آپ اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں آپ خداوند تبارک و تعالیٰ سے. معصومین علیہ السلام نے جو دعا سجدے کی بتائی ہے کہ آپ سجدے کے اندر اولا ہے وہ بہتر ہے یہ دعا مانگیں, وہ کیا ہے کہ عظم ذنب یا کریم, اے کریم میرا گناہ بہت بڑھ گیا ہے. اے کریم, خدا کو یاد کرتے ہیں, اے کریم تو کریم ہے پروردگار اور میرا گناہ بہت بڑھ گیا ہے. یا مثلاً بعض دعاؤں کے اندر ہے عظم ذنب من عبدک اللئیم, تیرے لئیم بندے سے گناہ بڑھ گیا ہے بہت, اور آپ فل یحسن العفو منک یا کریم, لئیم سے گناہ بہت زیادہ ہو گیا اور اے کریم اب تیری عفو زیادہ ہو جائے. یعنی لئیم نے گناہ زیادہ کر دیا, تو کریم ہے, میں لئیم ہوں تو کریم ہے, مجھ سے گناہ بڑھ گیا ہے, تو عفو و بخشش اپنی بڑھا دے, اسی صورت میں میری نجات ہے ورنہ نجات نہیں ہے. یعنی لئیم ہے, کریم کے مقابلے میں لئیم. لئیم کہتے ہیں فرومایا, پست, گٹیا, نیچے, ذلیل و رسوا, اس کو کہتے ہیں لئیم. کس لحاظ سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے؟ شخصیت کے لحاظ سے. شخصیتی طور پر لوگوں کو کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے, علمی بنیادوں پر بھی, سماجی بنیادوں پر بھی, اور کئی حوالے سے شخصیت انسان کی. ہر ایک ایک شخصیت ہے. میں ذرا شخصیت کی طرف متوجہ کر دوں کہ شخصیت دیکھیں, ہماری ایک باڈی ہے, جسم ہے. شخصیت وہ چیز ہے جو جس کو آپ پرسنالٹی کہتے ہیں, یعنی وہ چیز جو آپ کی پہچان ہے, وہ صفات, وہ عادات, وہ آپ کے اعمال اور آپ کے طور اتوار جن کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں. آپ کو جو چیزیں دوسروں سے جدا کرتی ہیں, ممتاز کرتی ہیں, ان ساری صفات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے شخصیت. ہر انسان میں, ہر بچے میں بھی ایک شخصیت موجود ہوتی ہے, بڑے میں بھی شخصیت موجود ہوتی ہے, اور تربیت کا مطلب یہ شخصیت پالنا ہے, شخصیت بنانا بچوں کی, یا اپنی شخصیت بنانا ہوتا ہے. شخصیت جن عناصر سے, جن ارکان سے مل کر بنتی ہے مختلف ہیں. بعض اوقات بہت ہی گھٹیا صفات سے اپنی شخصیت بناتا ہے. مثلا ایک انسان کی شخصیت کے اندر شامل ہے بے غیرتی, اس کی شخصیت کا حصہ ہے. بعض لوگ ہو جاتے ہیں, غیرت نہیں ہوتی ان کی, شخصیت کا حصہ نہیں ہے غیرت, اور کسی بات پر ان کو غیرت نہیں آتی, بے غیرتی ان کی شخصیت کا حصہ ہے. یا بے مروتی, نامردانگی, یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. مثال سے اگر عرض کروں تو یوں بنتا ہے, مطلب کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو, ہوتا ہے مجبوریاں آتی رہتی ہیں, اور دوسرا آدمی جانتا ہے کہ یہ مجبور ہے ابھی, اور مجبوری کے عالم میں ہی، مثلا فرض کر لیں کہ آپ کو ابھی خدا نخواستہ کوئی مریض آپ کا اسپتال میں ہے یا اشد ضرورت پڑ گئی، کسی ہنگامی بنیاد پر 1000 روپے کی 2000 روپے کی ضرورت پڑ گئی، اور اسی وقت وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ کو کہے گا کہ یہ گھر میرے نام لکھ دے، میں آپ کو 2000 روپے دے دیتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ 2000 روپے اس کے لیے بنیادی ضرورت، اب یہ ہوا ہے، اب یہ مجبوری میں ہے، اب یہ مشکل میں ہے، یہاں دوسرا آدمی آ کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ چیز میرے نام کر دے، میں 2000 روپے تجھے دے دیتا ہوں۔ یہ پست انسان ہے، یہ لئیم انسان ہے، یہ بے مروت انسان ہے، یہ نامرد انسان ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی کیا ہے؟ مردانگی یہ ہے کہ آپ خود بے شک مجبور ہو، لیکن جب دوسرے کو دیکھو کہ مجھ کر لوں گا، وہ آدمی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، شخصیتی طور پر اس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کہ کسی جگہ بھی دوسروں کو شرمسار کریں۔ وہ قصہ سنا ہوا پجامے والا، عامیانہ بات ہے یہ، میں عامیانہ بات سے حکیمانہ نقطہ نکالنا چاہتا ہوں، نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ کسی بڑی شخصیت نے دیا، کسی وہاں اس کے کپڑے گندے ہو گئے، تو اس نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لباس نہیں ہے میرا، تو انہوں نے اپنا پجامہ دے دیا کہ یہ پہن لو، چلا گیا ملنے کے لیے، اور جہاں بھی جاتا جاتا کہ یہ بڑے چودھری صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، بڑی شخصیت ہیں، یہ پجامہ میرا ہے، دیتا ان کو کہ یہ پجامہ میرا، روکا بھائی یہ نہ کہو آپ، تو میری بے جا کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کہوں گا، ملنے کے لیے تعارف کرایا، بزرگ چودھری صاحب ہیں، یہ پجامہ ان کا اپنا ہے، بھائی نہ کہو، یا سب پجامے کا نام نہ لو آپ، نہ میرا کہو نہ تیرا کہو، گیا جا کر پھر تعارف کروایا، یہ بزرگ ہیں چودھری صاحب ہیں، اور یہ پجامے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خوب دیکھیں لئیم آدمی ہے یہ، کیوں کہ شرمسار کر رہا، شرمندہ کر رہا، شرمندہ کرنا نامردی ہے۔ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسی، دیکھیں ایک بزرگ کے حالات زندگی میں ہے، فرمائے اس نقطے کو، کریم لوگ کیا ہوتے ہیں، آج شب شہادت کریم اہل بیت ہے، کریم کیا ہوتے ہیں اور آئمہ کیا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ ہوا کیا۔ ایک بزرگ کے حالات زندگی میں ہے کہ وہ ایک مجلس میں، محفل میں بیٹھے تھے، یا دو کسی شخص کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے، ہوتے ہیں بعض لوگ مریض ہوتے ہیں یا ناخواستہ انسان سے بیماریوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس دوسرے محترم آدمی سے یا کسی شخص سے مثلا آداب محفل کے خلاف جو کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، سرزاد ہو جاتا ہے کبھی کسی سے، ایک ان کی ری خارج ہو گئی، معذرت کے ساتھ، ایک اچھی پرسنالٹی کی مثلا ری خارج ہو گئی، یہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شرمسار ہوئے کہ مجھ سے یہ عمل سرزاد ہو گیا، تو اس نے سن لیا ہوگا، اس نے یہ تاثر دیا کہ میں بہ رہا ہوں، میں اصل میں نے سنا ہی نہیں، چونکہ بہ رہا ہوں، بہ رہا آدمی تو نہیں سنتا، بعد میں انہوں نے ان سے کوئی بات کرنا چاہیے تو دیکھا یہ تو بہ رہا ہے، یہ تو سنتا ہی کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت مطمئن ہوئے کہ چلو الحمدللہ میری عزت بچ گئی، کسی نے نہیں سنا، اور 40 سال تک وہ شخص بہ رہا کی زندگی بسر کرتا رہا، 40 سال بہ رہا بن کے رہا، کہ کہیں اس شخص کو یہ نہ پتا چل جائے کہ میں سنتا ہوں اور یہ شرمسار نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ یہ شخصیتی برتری ہے عزیز من، شرمسار نہ کرو کسی کو، شرمندہ نہ کرو کسی کو بھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، محفل میں بیٹھا ہے، کسی جگہ بھی ہے، اور آپ اس کو دوہرا بھی سکتے ہو، نہ دوہرو، اس کے سامنے نہ لو. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے علم میں اس کی کمزوریاں ہیں، کوئی اس کی ایسی باتیں ہنسی مذاق والی ہے، کبھی بھی کسی کو شرمسار مت کرو، شرمندہ مت کرو. عزیز من، شرمندگی معلوم ہے کیا ہے؟ شرمندگی قتل شخصیت کا دوسرا نام ہے. اگر کوئی خنجر لے کے کسی کا گلا کاٹ دے، قتل کیا اس نے، اقدام قتل تو ہے کم از کم، اگر قتل نہ بھی ہو تو اقدام قتل تو ہے کہ خنجر سے کسی پر حملہ کرنا. اگر آپ نے بری محفل کے اندر کسی کو شرمندہ کر دیا، آپ نے اس کی شخصیت کو قتل کر دیا ہے، اپنی شخصیت کی برتری قائم رکھو. ساری دنیا کے عیب تمہیں معلوم ہو، یہ تظاہر کرو کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، انجان بن کے رہو. برتر انسان، ہم ہلکے ہیں، چھچورے ہیں، چھچورا آدمی ہلکا آدمی ہوتا ہے نا، سبک، اوچھاپن. اوچھاپن ایک کیا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے اور جو نہیں معلوم وہ بھی تاثر دوں کہ وہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ چھچورا پن ہے. برتری سنگین شخصیت کیا ہے؟ ثقیل شخصیت کیا ہے؟ ثقل، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امت میں تیرے درمیان دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن وزنی چیز ہے اور اہل بیت وزنی چیزیں ہیں، یعنی دونوں کی شخصیت بہت وزنی شخصیت ہے. وزنی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ وزنی شخصیت اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن کے رہتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن کے رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے، مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے. نہ کرو عزیز من. البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں بعض اگر لگام دینا ہوتی ہے، جو عاد سے تجاوز کر جاتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض ان عرب بدوؤں کو کہا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ادب سے بیٹھو، شرم کرو، شرم کرو. جب وہ بے شرمی کی حدیں کراس کرتے تھے، پھر خداوند نے ان کو ٹوکا، فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کا خیال نہیں رکھو گے تو خدا بھی تمہارا خیال نہیں رکھے گا. یہ رسول حیا کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تمہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہے کہ شرمندہ نہ ہو جاؤ تم لوگ، کہ تم شرمندہ نہ ہو جاؤ. اس قدر رسول احساس رکھتے تھے دوسروں کا. نہ عزیز من، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مکتب اہل بیت ہے. زخم زبان لگانا تو بہت دور کی بات ہے، احساس شرمندگی بھی کسی کے اندر پیدا نہ ہو تمہاری وجہ سے. روایت میں ہے کہ انسان مسلمان وہ ہے، المسلم من سالم سائر المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے. جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی عزیز من، جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، سیکیور تصور کریں، کہ اس کے پاس جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں محفوظ ہیں. کس لحاظ سے محفوظ ہیں؟ یعنی ہر لحاظ سے محفوظ ہیں. ہمارا جسم بھی محفوظ ہے، ہماری شان بھی محفوظ ہے، ہماری شخصیت بھی محفوظ ہے، ہمارا راز بھی محفوظ ہے، ہمارا عیب بھی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جگہ پر بیٹھ کر برملا کر دے گا، اچھالے گا میری بات کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہادری کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑی شخصیت کے ہیں، کہتے ہیں ہماری تو عادت ہے ہم منہ پہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. کس نے اجازت دی ہے سب کچھ منہ پہ کہہ دو؟ کس نے اتنا آپ کو کھلی چھٹی دے دی کہ ہر چیز منہ پہ کہہ دو؟ جب خدا کو سب پتا ہے، وہ خدا فرماتے ہیں میں ستار العیوب ہوں، میں ستار ہوں، میں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتے ہو تم، مجھ سے زیادہ جانتے ہو. عزیزان، ایک روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، بہت عالی شان، بہت عالی شان روایت ہے. اللہ، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، اس سے پہلے میں دعائے کمیل کا جملہ عرض کر دوں، چونکہ وہ نوبت میں پہلے آتا ہے، اس کا حدیث قدسی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین اسلام کا ایک جملہ ہے، اے پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ تو نے میرے گناہ چھپا دیے۔ کچھ گناہ تو مخلوق سے چھپائے تو نے، لیکن ملائکہ کو معلوم ہے، کرامن کاتبین کو معلوم ہے، وہ دو فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے انہیں معلوم ہے۔ تو کتنا کریم ہے کہ فرشتوں کو پتا ہے لیکن انسانوں کو معلوم، چونکہ کرام ان کاتمین کسی کو بتاتے نہیں ہیں، صرف ان کو پتا ہے، اور انسانوں کو نہیں معلوم، میرے گھر والوں کو نہیں معلوم، میرے دوستوں کو نہیں معلوم۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں، اے خدا تو اتنا کریم ہے کہ میری بعض غلطیاں تو نے کرامن کاتبین سے بھی چھپائی ہوئی ہیں، جو صرف تجھے پتا ہے، جو صرف تجھے پتا ہے۔ کس قدر کریم ہے خدا کی ذات، اپنے فرشتوں کو بھی آگاہ نہیں ہونے دیا، یہ میرا بندہ ہے، اس کے اندر عیب ہے، لیکن فرشتے بھی آگاہ نہ ہوں۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دور کر دیا، کریم خدا سے تجھے کس نے دور کر دیا، اتنا کریم خدا، اتنے کریم خدا سے تجھے، عزیز من کریم سے دور ہونا بہت بڑی نالائکی ہے، کریم سے دور ہو جانا بہت بڑی نالائکی۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہکاروں کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی دور کر دیا اپنے آپ سے۔ اس رب کریم سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ وہ حدیث قدسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو کہ اے حبیب، آپ کی امت جو آپ کی راہ پر چلے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، لیکن چونکہ لغزش تو ہوگی امت سے بھی، عیب تو ہوگا اس کے اندر بھی، یہ لغزش و عیب جب قیامت کا دن ہوگا، اے حبیب وہ جو تیرے سچے پیروکار ہیں میں ان کا حساب کتاب خود کروں گا، ملائکہ کے سپرد نہیں کروں گا، اور اے حبیب میں حتیٰ ان کے حساب کتاب میں آپ کو بھی ان کے حساب سے آگاہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید اے حبیب آپ کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائیں۔ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں، شخصیتی برتری کریم ہونے کا پہلا جز ہے، پہلا رکن ہے شخصیتی برتری۔ اب توجہ کرو، انسان کی شخصیت میں برتری کیسے آتی ہے؟ برتر شخصیت رکھنا اپنی، برتر شخصیت وہ ہوتی ہے جو فرمایا پست کاموں میں ملوث نہ ہو، گٹیا کاموں میں ملوث نہ ہو، ادنا کاموں میں ملوث نہ ہو، حقیر کاموں میں ملوث نہ ہو، وہ برتر شخصیت ہوتی ہے، جس کے اندر صفات بہت عالیشان ہو، وہ برتر شخصیت ہوتی ہے۔ برتر شخصیت جس کے اندر ایثار ہوتا ہے، چونکہ یہ خاندان کریم خاندان ہے، آپ توجہ فرمائیں، قرآن نے جو شہادتیں دی ہیں خاندان اہل بیت کی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، روایات میں تو کہہ سکتے ہیں نا جی یہ آپ کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا اس کتاب میں ہے، اس کتاب میں نہیں ہے، وہ عالم مانتا ہے، یہ عالم نہیں مانتا۔ قرآن کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو تمہاری کتاب میں ہے ہماری میں نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہر مسلمان کا اس کے اوپر ایمان ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن مجید نے اہل بیت کا کرم ذکر کیا ہے، یعنی کریم خدا نے اس خاندان کا کرم ذکر کیا جس کو اللہ نے صاحب کرم بنایا ہے۔ کتنا کریم خاندان ہے یہ کہ حسنین علیہ السلام، سورہ دار، سورہ دار در حقیقت سورہ کرم اہل بیت ہے، اس کا نام ہی سورہ انسان ہے، یعنی اس سورہ کے اندر انسانیت بیان ہو رہی ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ نہیں کہ دوسروں سے لقمے چھین کے اپنی اولاد کو کھلاؤ، دوسروں کا مال لوٹ کے اپنے گھر لے آؤ، حرام سے، رشوت سے، ہر ذریعے سے دوسروں کا مال چھین کے لے آؤ، اس کو چالاک کہتے ہیں، برتر نہیں کہتے، مکار کہتے ہیں، حرام خور کہتے ہیں۔ کرم کس کو کہتے ہیں؟ کرم یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا بھی اٹھا کے دوسروں کے بچوں کو دے دو۔ حسنین مریض ہوئے، یہ صرف خاندانی عصمت کا تذکرہ ہے، جناب حسن و جناب امام حسین علیہ السلام دونوں مریض ہوئے، دونوں معصوم، ماں باپ دونوں معصوم، دو معصوم بیمار ہوئے، دو معصوم نے ان کی شفا کے لیے روزے رکھے، روزے رکھے، تین روزے نظر کیے اور تین دن روزہ رکھا، وہ بھی نہ سردیوں کا روزہ یا نہ لاہور کا روزہ، اس صحرائی سرزمین کا روزہ جہاں پر دن کو ٹیمپریچر 50 درجے سے اوپر چلا جاتا ہے اور نہ پنکھا ہوتا ہے اور نہ، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج کل تو بہت خنکی کے انتظام ہو گئے ہیں، روزہ رکھ کے اے سی پہ سو جاؤ، آپ شام کو اٹھو، روزہ رکھ کے سوئے نہیں، کام کرتے رہے معمول کا۔ اب آپ گرمی کے روزے میں خود خیال رکھ لیں کہ گرمی کے روزے میں کیا انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا، وہی جو سامان افطار تھا جب سامنے حاضر کیا کہ افطار کریں، پہلے دن یتیم آ گیا در پر، تمام افطار کا سامان اٹھا کے یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن مسکین آ گیا، تمام افطار کا سامان اٹھا کر مسکین کو دے دیا۔ تیسرے دن اسیر آ گیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے اس چیز کے اندر، کہ یہ جو عباس تو کہتے ہیں نا کہ وہ جبریل تھے، تین دنوں دن آئے، نہ جبریل نہیں تھے، چونکہ کسی روایت کے اندر نہیں تھی کہ جبریل بیس بدل کے آ رہے تھے تماشا اہل کرم دیکھنے کے لیے۔ مرزا غالب کے بقول عباس نے یہ لکھا ہے کہ جبریل تینوں دن آتے تھے کہ بیس بدل کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کر آتے تھے کہ تماشا اہل کرم دیکھیں۔ نہ عزیز من، جبریل نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ جبریل ہو یا غیر جبریل یا اسرائیل، جن کے سامنے آ رہے ہیں وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ ہزار پردوں میں بھی پہچان لیتے ہیں یہ کون ہے۔ ان کو بیس بدل کے کوئی بھی، نہ فرشتہ نہ غیر فرشتہ۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو بیس بدل بدل کے علی کے سامنے نہ آ، ناکام ہو جائے گی۔ تو ہزار بیس بدل کے آ، میں تجھے پھر بھی پہچان لوں گا، تو ہزار پردوں میں چھپ کے آ، میں تجھے پھر بھی پہچان لوں گا۔ یہ نہیں کہ وہ جبریل تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا کون آ رہا ہے، نہ، یتیم تھا، واقعاً یتیم آیا، واقعاً مسکین آیا، حقیقتاً اسیر آیا۔ لیکن یہ سوال یہ ہے عزیزان، یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے استاد ارجمند حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں جناب استاد کے، یہ اسیر اس وقت، جس زمانے کی یہ بات ہے، اس وقت اسیر تھے مدینہ کے اندر، لیکن کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، چونکہ ابھی تک کوئی مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر نہیں ہوا تھا۔ مدینے میں رسول اللہ کی اسارت میں کوئی بھی مسلمان اسیر نہیں تھا اس وقت تک۔ اسیر جو تھے تو وہ ان جنگوں کے تھے جو مشرکین کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ یہ اسیر جو پکڑا ہوا تھا، قیدی نہیں، یعنی غلام نہیں تھا، وہ جو ہوتا ہے زر خرید، غلام نہیں کا، اسیر ہے، قرآن کا لفظ ہے اسیر، یعنی جنگی قیدی، جنگی قیدی کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ یقیناً غیر مسلمان تھا۔ یہ جنگی قیدی آتا ہے مدینے کے اندر، آ کر اس در پر آ کر دستک دیتا ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اور اہل بیت اپنا سامان افطار اس موسم کے اندر روزہ رکھ کے وہ اٹھا کے اس جنگی قیدی کو دے دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مسکین مسلمان ہوگا، یتیم ممکن ہے کسی مسلمان کا بچہ ہو، لیکن اسیر مسلمان نہیں تھا، اسیر نہیں تھا مسلمان، اور اس کو دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ یہ شخصیتی برتری، شخصیت کی برتری تھی یہ۔ در حقیقت ایثار اسی کو کہتے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، اور جو بھوکا اور روزہ، اسی لیے کہا گیا ہے روزے میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یتیم کیا ہوتا ہے، روزے میں انسان کو پتہ چلتا ہے مسکین کیا ہوتا ہے، روزے میں انسان کو پتہ چلتا ہے اسیر کیا ہوتے ہیں۔ روزے کا ایک ہدف خدا نے یہی رکھا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، چند گھنٹے کی بھوک سے تمہیں پتہ چل جائے گا تمام عمر کی بھوک کیسے ہوتی ہے۔ ہم چند گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آخر میں بےتاب ہو جاتے ہیں، تڑپ پڑتے ہیں۔ آپ گمان کرو کہ جو آپ کے چند گھنٹے ہیں، آپ کے جو 12 سال ہیں، کوئی مخلوق ایسی ہے 12 مہینے سے بھوک میں ہے، کوئی 12 دنوں سے بھوک میں ہے، کوئی 12 سال سے بھوک میں ہے، تاکہ ان کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو۔ قرآن گواہی دیتا ہے اہل بیت کی شخصیتی برتری کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو مشرک ہے، مشرک بھی ہے لیکن ایک انسان ہے، اپنی ضرورت کا کوئی فالتو چیز بھی نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ اس کو دے دیتے ہیں ہم اور پکا لیتے ہیں، یہی تھا کل، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، یہی اٹھا کے اس کو دے دیا۔ پانی سے روزہ افطار کر لیا، نمک سے روزہ افطار کر لیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھنا تھا۔ یہ شخصیت کی برتری ہے عزیز من۔ جب حاتم طائی، بہت بڑی شخصیت تھی حاتم طائی، اسلام سے پہلے کی شخصیت ہے، سخی و شجاع و حاتم طائی مشہور ضرب المثل بن گئی ہے، سخاوت کا ایک نمونہ سمبل۔ ایک جنگ میں حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شکست ہوئی حاتم طائی کے قبیلے کو، حاتم طائی جو دنیا سے جا چکے تھے، حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کے آئی رسول اللہ کے پاس۔ رسول اللہ نے اس کو دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا، کیوں؟ کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی کون تھا؟ حاتم طائی بزرگ شخصیت کا مالک انسان تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن شخصیتی طور پر بہت اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ جب اعلیٰ ظرف انسان کی اولاد آئے، اس کو برتری کا احساس دلاؤ۔ حاتم طائی کی بیٹی کو کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنی رضا اس کے سر پہ ڈال دی، جا کر اس کو قیدیوں کی صف سے کھول کے الگ کر کے بٹھا دیا، احترام کیا رسول اللہ نے اس کا، کیونکہ شخصیتی برتری بتائی۔ یہ شخصیت برتر ہے۔ عزیزان من، دین خدا نے یہ اسوے اس لیے بنائے ہیں اور ہمیں فخر دیا ہے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم فقط آیا، جب امام مجتبیٰ کا دن آئے تو فقط ایک دن مجلس کرنے کافی ہے ہمارے لیے، ایک دن ذکر امام مجتبیٰ کر لیں کافی ہے ہمارے لیے، ایک دن نام امام مجتبیٰ لے کر لیں کافی ہے؟ نہ عزیز من، بہت عظیم شخصیت ہے امام مجتبیٰ۔ میں نے صرف وقت کی قلت کی وجہ سے ایک صفت کرم کا ذکر کیا، آپ کی شخصیتی برتری، لیکن کریم کے اندر اور بہت ساری صفات ہیں، بہت عالی صفات ہیں کریم کے اندر، کہ جو وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں نہیں بیان ہو سکتی، پھر کسی اور فرصت میں انشاءاللہ عرض ہوگی، کہ کریم برتر شخصیت کا مالک ہوتا ہے، بہت عظیم شخصیت کا۔ جناب عبد المطلب کو اسی لیے کریم کہا جاتا تھا، اتنی عظیم شخصیت تھی، برتر شخصیت تھی، کسی چھوٹے کام میں نہیں دیکھیں گے کہ آپ، کسی چھوٹی بات حضرت عبد المطلب کی زبان سے نہیں سنیں گے آپ، حقیر بات بھی نہیں کرتے تھے عبد المطلب، برتر بات کرتے تھے، اعلیٰ کام کرتے تھے، اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ اس کی ان کی اولاد بھی کریم پیدا ہوئی، چونکہ خدا نے منتخب کیا خاندان اہل بیت کو۔ اور آپ توجہ فرما لیں، جد کریم، خاندان پورا کریم، اور امام مجتبیٰ کریموں میں کریم، کریم الکرماء، کریم اہل بیت، اہل بیت سب کریم اہل کرم، اور امام مجتبیٰ کریم خاندان کے اہل کریم۔ کس عظمت کے مالک ہیں امام مجتبیٰ علیہ السلام، کس شخصیت کے مالک ہیں امام مجتبیٰ علیہ السلام، اور کیا کچھ ہوا امام مجتبیٰ کے ساتھ؟ بہت ظلم ہوا امام مجتبیٰ کے ساتھ، اور یہ برتر شخصیت تھی جس نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے سینے پہ برداشت کیا۔ عزیزہ، پیروی ائمہ کا مطلب یہ ہے کہ امام اسوہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، امام نمونہ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی ہم پیروکار ہیں وہ برتر شخصیت کا مالک ہو اور پیروکار کی وہ شخصیت نہ ہو۔ یہ شخصیتی مناسبت ضروری ہے، یو نو کہ نام زبانوں پر برترین شخصیات کا ہو لیکن ہمارا اپنا کردار پست شخصیات کی طرح ہو, معاذ اللہ, ایسا نہ ہو عزیز من. پست شخصیات بھی تھی, آئمہ کے مقابلے میں تھی. ایک شخص آیا شام سے, امام مجتبی علیہ السلام, شام والے, شامی طبقہ ذہن میں رکھیں, کیا کہلاتے ہیں, کوفی اور شامی دو مزاج ہیں, دو قومیں ہیں. کوفی اس کو نہیں کہتے جو کوفہ میں پیدا ہوا ہے, ابھی آج کل کے محاورے میں کوفی اس کو کہتے ہیں جو بے وفا ہو, بے شک کوفہ میں پیدا نہ ہوا, کوفی یعنی بے وفا. شامی لوگوں کی خصوصیت تھی, وہ کیا تھی, وہ نادانی, نافہمی, جو کچھ انہیں پروپوگنڈے کے طور پر افواہ مل جاتی تھی اسی کو یقین کر لیتے تھے. شامیوں کی خصوصیت تھی. شامیوں کو دربار میں کھڑے کر کے ان کے امیر شام نے کہا کہ یہ نر اونٹ کے بارے میں کہا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے, ان سب نے کہا مادہ ہے, اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اونٹ ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, اونٹنی ہے یہ, یا برعکس مثلا اونٹنی تھی, انہوں نے کہا یہ اونٹ ہے. ماجرا ہے نا, امیر المومنین نے ایک نمائندہ بھیجا شام مذاکرات کے لیے, وہ اونٹ پہ بیٹھ کے گیا. وہاں ایک شامی نے کیس کر دیا, کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے, اس نے چرایا ہے, یہ کوفہ سے لے کے گیا تھا اونٹ. کیس ہو گیا کہ یہ, اس نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. بار کیا وہ دربار تک پہنچایا کیس, تو امیر دربار نے فیصلہ پوچھا درباریوں سے کہ بتاؤ یہ مادہ ہے یا نر ہے, ان سب نے کہا یہ مادہ ہے. وہاں کو نر کھڑا ہوا تھا, کہا یہ مادہ ہے. ان کو شامی کہتے ہیں. شامی وہ قوم ہے جسے میڈیا کہہ دے یہ نر ہے, وہ کہے نر ہے, جسے کہہ دے مادہ ہے یہ شامی. ان کو کہتے ہیں جن کو بدھ کو جمعہ پڑھا دو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ شامی ہے. یعنی جو کروا دو ان کو, ممبر پہ بیٹھ کے جو کوئی ان سے کروا لے کر لیتے ہیں وہ. اس قوم کی صفت کیا ہوگی, یہ شامی ہے. جو انہیں بتا دیا جائے. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی, شام میں خبر پہنچی, شامیوں نے پوچھا کہ کہاں پر ہوئی شہادت, قتل یعنی, تو انہوں نے کہا مسجد میں. اتنا تعجب کیا شامیوں نے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا, پروپوگنڈا. چونکہ وہاں یہ بات پھیلائی گئی تھی معاذ اللہ کہ علی مسجد نہیں جاتے, علی نماز, اسی وجہ سے تو شامی مخالف ہو گئے, دشمن بن کے بھڑکے ہوئے تھے شامی. یہ شامی قوم کی صفت ہوتی ہے کہ جو اس کو کہہ دیا جائے اس کو سوچے سمجھے بغیر وہ اس کو مان لیتے تھے. نر اور مادہ کی تمیز نہ ہو, بدھ اور جمعے کی تمیز نہ ہو, یہ شامیوں کی خصوصیات تھی. اس طرح کا ایک شامی, اس طرح کی شخصیت کا مالک ایک شامی مدینہ آیا, اور آ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ آ رہے ہیں, سامنے کھڑا ہو کر اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سامنے کھڑے ہو کر توہین و گستاخی شروع کر دی. امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے روکنا چاہا, امام نے اس کو منع کر دیا, اس کو بولنے دو جو کہتا ہے. جب سب کچھ وہ بڑاس نکال چکا تو امام نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے, شام سے آیا ہے. کہنے لگا ہاں شام سے آیا ہوں. امام نے فرمایا کہ تیرے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے, تیری باتوں سے لگتا ہے کہ مشکلات میں ہے, کھانے کے لیے بھی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسے پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے, خود دسترخوان بچھا کر اسے کھانا دیا. وہی جو تھوڑی دیر پہلے جو منہ میں آ کے کہہ رہا تھا, اٹھ کر امام کے قدموں میں پڑا, دس بوسی کی کہ مجھے جو حسن بتایا گیا وہ تو اور حسن ہے, میں نے جو حسن دیکھے وہ تو اور حسن ہے. سنے ہوئے حسن کچھ اور تھے, دیکھے ہوئے حسن کچھ اور ہیں. میں کہوں گا عزیز من, ہمیشہ آپ ہر معصوم کے بارے میں یہی یقین جان لیں, سنے ہوئے حسین کچھ اور ہیں, دیکھے ہوئے حسین کچھ اور ہیں. سنے ہوئے علی کچھ اور ہیں, دیکھے ہوئے علی کچھ اور ہیں. خدا شاہد ہے ہم بھی اگر جائیں علی کو جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا ہم نے تو کچھ اور سنا تھا, یہ تو کوئی اور علی ہے. ہم نے کوئی اور حسن سنے تھے, یہ تو کوئی اور حسن ہے. اس قدر کریم شخصیت امام مصطفیٰ کی. میں نے ان کئی صفات میں سے ایک وصف صرف عرض کیا, کہ برتری شخصیتی برتری انسان کو کریم بناتی ہے، بڑی شخصیت کا مالک بنا دیتی ہے. اور پھر جو کریم اہل البیت ہو، جو کریم اہل البیت ہو، یعنی اہل بیت میں بھی کریم کے نام سے ممتاز ہو جائے، اعلی شخصیت کے نام سے ممتاز ہو جائے. اپنے پیروکار سے کیا مانگتے ہیں امام مجتبی؟ ہم سے آج شب کیا طلب کرتے ہیں امام مجتبی؟ سب سے پہلی چیز عزیز من یہی کریم شخصیت مانگتے ہیں. میرا پیروکار کریم ہونا چاہیے. کریم بنو آپ، آپس میں تو کریم بنے ہم، آپس میں تو بڑی شخصیت کا ثبوت دیں ہم، آپس میں تو اعلیٰ ظرفیت کا ثبوت دیں ہم. کم از کم جو پیروان ائمہ ہیں وہ پیروان اہل بیت، یہ آپس میں تو شخصیتی اپنی بڑی برتری ثابت کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے، پیروکاروں سے پتا چلے کہ پیشوا کیسے تھے، پیروکاروں کو دیکھ کر پتا چلے ان کے پیشوا کیا تھے. وہ لیکن عرض کیا عزیزان، بہت مظلوم امام ہے امام مجتبی، زندگی میں مظلوم، شہادت میں مظلوم، دفن میں بھی مظلوم، قبر میں بھی مظلوم. کس قدر مظلوم. اور یہی کریمانہ شخصیت تھی جس کی وجہ سے بنو امیہ نے یہ ظلم ڈھایا اور روئے زمین سے، اس دھرتی سے، اس کرم کے مرکز کو، کرم کے مادن کو اٹھانے کی ناپاک سازش بنائی. کریم خاندان کیا کرتا تھا، یہ کریم خاندان کے ساتھ کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے حاتم طائی، جو مسلمان بھی نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ ایک اعلیٰ ظرف کریم انسان تھا، اس کی بیٹی اسیر ہو کے آئی، رسول اللہ نے اپنے رضا جا کر اس خاتون کے اوپر ڈالی، لوگوں نے تعجب کیا تو رسول اللہ نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو میرے پیروکار ہو، اگر تو یاد رکھو ہمیشہ کریم شخصیات کی عزت و احترام کیا کرو. آیا امت رسول بھول گئی کہ اگر حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کے آ جائے، رسول اپنی رضا اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بازوؤں سے رسیاں کھول دیتے ہیں اور اسے اسیروں کی صف سے الگ کر کے احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے لیے لفظ اسیر استعمال نہیں کرنا، لیکن جب رسول کی بیٹی کی باری آ جائے اوڑی ہوئی رضا سر سے اتار لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو رسیوں میں باندھ دیتے ہیں اور بھرے دربار میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، بھرے دربار میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے بی بی جب شام کے دربار میں پہنچی تو ایک جملہ دربار میں بیان فرمایا، آیا اس دربار میں کوئی مسلمان ہے؟ کوئی ہے مسلمان؟ کوئی رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کوئی آشنا ہے اس رسول سے جس نے حاتم طائی کی اسیر بیٹی کی اسارت ختم کر کے رسیاں کھول کے رضا اڑائی تھی؟ میں اس رسول کی بیٹی ہوں. عزیزان، لیکن اس بیٹی نے بہت کچھ دیکھا، کربلا دیکھی، بازار کوفہ دیکھا، دربار کوفہ دیکھا، بازار شام دیکھا، دربار شام دیکھا، اور ایک مقام پر یہ فریادیں کرنے لگی میں کس کس کو روؤں. ایک وہ دن تھا مدینہ کے اندر، آج کی شب، آج ہی رات کا واقعہ، امام مجتبی نے طلب کیا سید الشہداء کو، امام حسین کو، حسین کو بلاؤ، ابی عبداللہ کو بلاؤ. حسین آ گئے، جناب امام مجتبی نے وصیتیں شروع کی، امامت کی وصیتیں شروع کی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بھیا یہ تو ایسے لگتا ہے آج آپ آخری شب گزار رہے ہیں. امام مجتبی نے فرمایا، ہاں بھیا میری آخری شب ہے آج، سید الشہداء نے فرمایا انشاءاللہ خدا شفا دے گا، امام مجتبیٰ نے فرمایا نا حسین، اب شفا کے مرحلے سے گزر گیا۔ امام حسین رو رہے تھے، امام حسن نے فرمایا حسین اے ابی عبداللہ وہ تشت تخت کے نیچے پڑا ہے، ذرا نکال کے دیکھ۔ جب امام حسین نے وہ تشت نکالا جس میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو زہر کے اثر سے کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا، جب سید الشہداء نے اپنے بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تو رونا شروع کر دیا۔ امام مجتبیٰ نے کیا فرمایا، اے حسین تو مجھ پہ روتا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے روتا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ جو تیرا دن آئے گا وہ بڑا ناگوار دن ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا، تو نے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آج میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اے حسین تو موجود ہے، بہن زینب موجود ہے، لیکن جب تیرے جسم کے ٹکڑے ہوں گے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ امام مجتبیٰ جب شہید ہو چکے، زہر نے اپنا اثر کر دیا، جب جنازہ اٹھایا گیا جنازے پہ بھی ظلم کیا گیا، جنازے پہ تیر مارے گئے، جب جنازے کو موڑا گیا قبر رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، جب بقیع ملائے جناب زینب الاولیاء آگے بڑھی اور حسن کے تابوت سے تیر نکال رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن ایک دن زینب کے کربلا میں دیا کے بدن پہ تیر ٹوٹے لگے، زینب کو فرصت نہیں نکال سکتی۔